برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت سے ہم غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے وہاں تک اپنے دروس کا سلسلہ پہنچا سکے۔ تو غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد کفار مکہ پہ اتنی بڑی ضرب پڑی کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہو گئے، اور اس دور میں تو یہ عدد جو ہیں یہ بہت بڑے عدد سمجھے جاتے تھے۔ یہ تو اب ہے نا کہ چلو جی لاکھوں بندے مر گئے، اس دور میں تو یہ برابر کی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلوار کی، تیر کی، اور اس کے بعد نیزے کی، باقاعدہ برابر میں مبارزت، اور بڑے سے بڑا یعنی یہ تو اس دور میں بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی کہ مکے والے 1000 آدمی لے کر مقابلے پہ آ جائیں۔ تو اگر 1000 آدمی 313 کے مقابلے پہ اس بری طرح شکست کھائے کہ 70 سردار اس کے مارے جائیں اور 70 جو ہے قید ہو جائیں تو یہ ان کے لیے کوئی معمولی بات ہے۔ اس لیے پورے کفار جو تھے ان کا خون کھول گیا اور مکے میں ہر طرف ہر گھر میں ماتم، کیونکہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا نا جس کا بندہ یا مارا گیا گرفتار ہو، ہر گھر میں ایک ماتم قدا بن گیا۔ ابو سفیان سردار بنا۔ اب دوسری مشکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تختیق تھی اس کے تابع ان کو یہ پیش آئی کہ ان کا ایک اور قافلہ شام سے آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حملہ آور ہوئے، بنی غطفان قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے روک دیا کہ یا رسول اللہ کم از کم آپ ہمارے علاقے میں لڑائی، ہم تو ہمارے قبیلے کا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہمارا قریش، اور اس وقت قریش ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں، جب یہ ہمارے حدود سے گزر جائیں آپ لڑیں آپ نہ لڑیں ہمارا کوئی دخل نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حدود میں لڑائی ہو۔ تو بہرحال قافلہ نکل گیا، لیکن مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ اب تو قافلہ آ نہیں سکتا کیونکہ مکہ مکرمہ کا جو راستہ ہے ان کے تجارت کے براکز جو تھے وہ دو تھے، ایک شام ایک یمن۔ اب یمن تو وہ جا سکتے تھے ٹھیک ہے، کیونکہ مکے سے یمن کا راستہ جو ہے وہ تو مدینہ منورہ راستے میں نہیں آتا، وہ تو یہ طریقہ لیس سے سیدھا مدینہ چلے گئے، شام سے یمن چلے گئے، لیکن شام جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ تو حل کوئی نہیں تھا ان کے پاس باسوائے مدینہ منورہ۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم کیا حل۔ بڑی مشکلوں کے بعد ان کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب بدلہ بھی تو لینا ہے نا مسلمانوں سے، وہ تو نہیں بھولتے تھے، قبائل کے لوگ تھے وہ تو اپنا خون نہیں بھولتے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تجارتی قافلے جو ہیں ہم بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ منورہ آئیں یوں نہ کریں، بلکہ ہم شام سے براستہ عراق، عراق کا راستہ لے کر اوپر اوپر سے پھر یعنی بالکل مدینہ منورہ سے کافی دور جو ہے پھر نیچے اتریں، کیونکہ یہ نجد کا علاقہ جو کہلاتا ہے جو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ حجاز ہے اور پھر نجد ہے، یہ نجد کا علاقہ صرف یہ نہیں کہ ریاض کو نجد کہتے ہیں بلکہ یہ نجد العراق پورے عراق تک جو ہے وہ نجد ہے۔ اصل میں کیا معنی نجد کا معنی ہے اونچا، یعنی یہ اونچائی والا علاقہ، اور ادھر جو ہے تہامہ اور حجاز یہ اس کے مقابلے پہ نیچے والا علاقہ ہے، تو یہ نجد جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے عراق نجد العراق عراق تک، یعنی کہ صرف اس ریاض کے علاقے کو نجد کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو احادیث مبارک میں بعض بعض مقامات پر نجد کے بارے میں باتیں ہیں یا نجدی کے بارے میں باتیں آتی ہیں تو ہمارے ملک میں بعض علماء بعض مولوی کو حوالہ لے کے کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی نجدی ہوں گے, وہ اصل میں نجد القراق اس سے مراد ہے, یہ نجد تو مراد ہی نہیں ہے, اس نجد کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا, یہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے متعارف ہوا, 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی مقام نہیں تھا کہ کوئی ریاض کا شہر تھا یا کبریدہ تھا یا غسین تھا یا اس وقت کوئی اس کو نجد کہا جاتا, یہ تو پورا علاقہ مانا ہی نجد العراق تھا. تو وہ احادیث میں جو آتا ہے کہ شیطان آیا فی صورت رجل نجدی, کہ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی, تو مانا اس سے یہ ہے کہ نجد کا مانا یہ تھا کہ نجد العراق, اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے, بڑے جنگجو. اسی لیے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا, یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغداد فتح ہوا ہو, تاریخ موجود ہے دنیا میں. اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ علاقہ جتنا ہے یعنی نجد کا بغداد کا کوفے کا, یہ ویسے بھی ایک فطری طور پر ایسی قوم ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں عربی میں ایک مثل ہے کہ الکوفی لائی, کہ اگر کوفے کا آدمی ہے تو سمجھے وفا نہیں کرے, یہ ان کی ایک پرانی تاریخ میں عادت. اچھا محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ اذا حدث رجل من اہل الکوفہ, کہ اگر کوئی کوفے کا آدمی تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو 99 کو تو سمجھ لینا نا کہ غلط ہے, اور ایک بچے تو اس میں بھی ذرا خیال رکھنا, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو, یعنی محدثین کے ہاں اصل ہے. اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی, اللہم بارک لنا فی یمننا, اللہم بارک لنا فی شامنا. ایک صحابی کھڑے ہوا, حضور وہ فی عراق نا, عراق کے لیے بھی دعا مانگے تو اللہم بارک لنا فی یمننا, اللہم بارک لنا فی شامنا. اس نے کہا حضور بھی حربانی کرے وہ نجد العراق کے لیے تو دعا مانگے, فی ہا میرتنا و میرت اہلنا, ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی, ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں ساتھ ہو گیا تو, آپ اس کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا من ہا ہونا تطلع الفتن, من ہا ہونا تطلع الفتن, آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ مقام کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے, لیے میں دعا کروں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ 77 امتی علی 73 فرقت کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 پھر جائے گی, اور وہ 73 فرقے جو ہیں ان سب کے سب جہنمی ہوں گے, صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ من ہوں یا رسول اللہ, وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے سے, باقی سب جہنمی. تو وہ 72 فرقے ان سب کا منبع پیدائش کیا ہے؟ عراق, وہ سب وہی سے پیدا ہوئے. بات روافض ہوں, خوارج ہوں, نواسب ہوں, قدریہ ہوں, جبریہ ہوں, کرامیہ ہوں, مشبہ ہوں, سب تمام فتن وہاں سے پیدا, معتزلہ کے کتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے. عبداللہ بن سبا وہاں سے نکلا, حسن بن سبا وہاں سے نکلا, یہ شیعت کے جھگڑے وہاں سے چلے, یہ سارے فتن حضور نے فرمایا تھا ہا ہونا تتلا الفتن, ہا ہونا تتلا الفتن, کیا سے فتنے اٹھے. اللہ پاک صاف کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا تو یہ نجد چھوڑا نہیں تھا, یہ نجد عراق تک جاتا تھا. تو اب قریش مکہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم اپنے قافلے کو بھیجیں نجد عراق, بس سے اترتا ہوا مدینہ منورہ سے اوپر اوپر دور آگے ہونی سے اترے ہوں, اور اس قافلے کے بارے میں ہم نے ایسا رازداری سے بھیجنا ہے نا کہ کسی کو پتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک, اور اس میں انہوں نے سب نے پھر پیسہ لگایا اس کا, جب اس سے جو مال آئے گا جو دولت آئے گی تو ہم مسلمانوں سے بدلا لیں. اس زمانے میں ایک ہزار ایک لاکھ میت الف درہم کی تو صرف چاندی تھی, سونا الگ, پیسہ الگ, کرنسی الگ, صرف چاندی چاندی جو تھی اس قافلے میں وہ ایک لاکھ درہم کی تھی اس زمانے. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ دو آدمی تھے, ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا نام نعیم ابن مسعود تھا, وہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے. اس زمانے میں شراب کی روح حرام, شراب تو تھی ویسے بھی ان میں اس وقت کوئی جو ہے ایک مسلمان تھا ایک کافر, بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے. جب نشہ زیادہ ہوا تو نعیم نے کہا کہ ذرا دیکھو ابھی ہمارا قافلہ ذرا آ جائے خیریت سے, دیکھو مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیتے ہیں. اب مسلمان کو تو کھوج تو ہونی تھی نا, چاہے کتنا کمزور ہو بےچارا مسلمان, چاہے کتنا کمزور ہو جائے کتنا ضعیف ہو جائے, اللہ نے ایک اسلام کے ساتھ محبت تو اس کے ذہن میں دماغ میں ضمیر میں رکھی ہے نا, ایک نیچر ہے فطرت ہے. مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوتی ہے, کافر کو کافر سے محبت ہوتی ہے. المومن بعضهم اولیاء بعض, اللہ فرماتا ہے کہ مومن بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. آپ دیکھیں آپ جانے کسی بھی کفر دیار کفر میں چلے جائیں, ہندوستان کو دیکھ لیں اور کسی جگہ کو دیکھ لیں, کہ وہاں کچھ ہو جائے وہاں کے مسلمان یہ تو کبھی نہیں برداشت کرتا کہ مسلمان کو ذلت ہو یا مسلمان کو شکست ہو. حالانکہ آپ دیکھیں یہ ہاتھی واقعی چرکر چرکر فٹ بال کیا ہوتی ہے, لوگ وہاں میچوں کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ مسلمان جیتے ہیں. حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا کرکٹ میں جیت گیا کوئی ہار گیا کوئی مر گیا کوئی نہ مر گیا. اچھا کرکٹ کھیلنے والے کون سے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں گے, وہ جہاد سیکھ رہے ہیں بےچارے تو. لیکن ایک فطرت ہے, نیچر ہے, ہماری مجبوری ہے, ہم نہ چاہیں تب بھی ہمارے دل سے دعا تو ان کے لیے نہیں, ہم چاہیں نہ بھی چاہتے. اچھا کتنے وہاں آپ کے مسلمان ہیں, اور خاص طور پر جو مسلمان آپ کے وہاں عہدوں پر ہیں, منسٹر ہیں, ڈپٹی منسٹر ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنام کے مسلمان ہیں اکثر, کیونکہ اگر کام کے مسلمان ہوں تو پاگل تھوڑے ہیں کہ ان کو عہدہ دے دیں. وہ بلکہ بالکل نام کے مسلمان ہیں, بلکہ یعنی وہ ہندو سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اسلام کے بارے میں ان کے دل سے بھی بات نکل جاتی ہے, کریں کہ آخر مسلمان تو ہیں. تو یہ ایک فطری بات ہے, محبت کی بات ہے, یہ قدرت نے ایک رشتہ بنایا ہے. میں میرے خیال میں امریکہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا, کسی پلازے میں کوئی شاپنگ بازوں میں لے گئے, ایک نوجوان بچی بالکل میرے خیال میں 20 سال کی لڑکی ہوگی, دور سے بےچاری دوڑتی آئی, وہ بچی پتہ نہیں اس کو وہ ایکسیلیٹر نہیں ملا, اس کے لیے ہم چلان چلان کے بےچاری بھائی بھاگتے بھاگتے آئی اور السلام علیکم, السلام علیکم. انہوں نے کہا کیا ہو گیا, انا مسلم, مرا مسلم, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. میں نے دیکھا نا آپ کے عربی نباس کو, تو انہوں نے کہا مسلمان ہے, تو میں نے جا کے سلام کرو. تم کون ہو اللہ کی بندی؟ اس نے کہا میں ترک سے ہوں, ترکی سے ہوں, یہاں میں پڑھ رہی ہوں. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لباس میں آپ کا لباس جو تھا, داڑھی اور لباس اور انداز اور ساتھی اور پھر سب داڑھیوں والے, کیونکہ ہم اس کو اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان, حالانکہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کی بچی تھی بےچاری, جین پہنے ہوئے, لیکن اس کے دل میں آخر اسلام تو اس لیے اسے گھس رہا ہوں. تو ہم نے خیر اس کے سر پہ آتے کہا اچھا بیٹی ٹھیک ہے, ماشاء اللہ کی بات ہے, تم مسلمان ہو, تم مسلمانوں والا لباس. سے کہا کہ وہ تو میرے لیے ایک مشکل ہے, میں مسلمان ہوں, میرا خاندان مسلمان ہے, اتنا مجھے پتا ہے, مجھے اتنی پتا نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, قرآن کیا ہے, میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا باپ مسلمان. خیر پھر ہم نے اس کے اسلامک سینٹر کے ایڈریس دیے, ان دوستوں سے فون بھی کیا کہ جی بچی ہیں سنبھالو خدا کے بندو, جب یہ تمہاری قیمتی متاع جو ہے جب لٹ جائے گی پھر تمہیں ہوش آئے گا. تو خیر بہرحال تم نے قافلہ بھیجا, تو اس میں شراب کے نشے میں یہ شراب کا نشہ جو ہے یہ ایسی بلا ہے کہ اس نے آدمی پر چھپا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ بڑے بڑے جو اسکاٹلینڈ یارڈ کے انٹروگیشن کے بڑے بڑے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو شراب پلا کے تفتیش کرتے ہیں. نشے میں آ گیا بات کھل گئی بس چڑ گیا آدمی وجہ اس کے اس کو مارتے رہے. تو وہ ان کے پاس ابھی یہ ایسے تھے تو وہ جناب کھل گیا. انہوں نے کہا قافلہ آ رہا ہے اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور اس دفعہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب وہ ہمارا قافلہ نکلے گا شام سے اور نجد علی رات سے اور فلاں فلاں وادیوں سے ہوتا ہوا مسلمانوں کو کیا پتا بلا مدینے والوں کو. وہ جناب اس مسلمان نے بات مدینے پہنچا 200 سوار اس گھوڑے کی اپنا قافلے کی حفاظت کے لیے ابو سفیان نے رکھا تھا صرف جو حفاظت کرے 200 سوار 200 نوجوان مسلمان. مسلمانوں کو پتا چلا حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ نکلو میں اس مقابلے کیونکہ دشمن کی اقتصادی طور پر جب 4 اگنا کاٹی ہے تو دشمن تو نہیں ہار سکتا. سب سے بڑی جنگ تو اقتصادی جنگ ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ تو ہم کس کس بات کا رونا روئیں. وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا جی کہ اپنا تن ہما داغ داغ شدھ پمبا پجا پجا نہیں ہم یہ جب سارے بدن پہ زخمی زخم ہوں تو بھائی کہاں کہاں پھایا رکھیں کہاں کہاں مرم لگائیں. تو اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ آج جو کہتے ہیں نا جی مسلمان قافلے لوٹتے تھے قافلے لوٹتے تھے بدر میں قافلہ لوٹنے آئے تھے تو تم کیا کر رہے ہو اقتصادی طور پر سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ. تمہاری اگر اقتصادی جنگ ہے تمہاری بھی تو اقتصادی جنگ تھی. تم نے کیا کیا ہوا ہے دو بروکر آ کے ایک ملک میں بیٹھ جاتے ہیں پورے اس ملک کے ڈالر خرید لیتے ہیں اس کے بعد اپنے من مرضی سے بیچتے ہیں. 2 دن کے اندر اندر ملک کی پوری معیشت ختم ہو جاتی. کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے صرف 2 آدمی 2 بروکر آ جاتے ہیں وہ پورے جتنا اس وقت یعنی جو فارن کرنسی اویلیبل ہو اس ملک میں پاؤنڈ ہے ڈالر ہے مارکیٹ یا انہیں کوئی سب لے لیں جس بھاؤ پہ ملتا ہے وہ. اب 2 دن کے بعد جناب ملک کو ہوش آتی ہے کہ ملک پہ تو ڈالر نہیں رہا ہم نے تو آگے قرضہ دینا ہے باہر ایلسیاں کھلی ہوئی ہیں پیمنٹ کرنی ہے اور سارا لین دین ہمیں ڈالر میں کرنا ہے اب کہاں سے. انہوں نے کہا جی وہ تو پارٹی اچھا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں لے لو 40 پہ خریدا تھا 65 پہ بیچ رہے ہیں درہم سے ملک جو ہے جناب ختم. کبھی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا کبھی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی کبھی یہ بیٹھ گیا کبھی وہ بیٹھ گیا کیونکہ مسلمان تو ماشاء اللہ ان کو پیسے دیتے پھر یہ تو ایک ہی بات سوچتا ہے نا کبھی کار بھی نہیں ہو بیوی بھی نہیں ہو بس یہ 2 ماڈل تبدیل ہونے ضروری ہیں اگر پیسے ہوں. یہ جو شریف ہیں ایک والے ان کے پلے کچھ نہیں ان کو پیسے دے دیں آپ دیکھیں کل کیا کرتے ہیں. میں نے اپنے 99 سال کے دوست دیکھے جن کو پیسے بھی نہیں آپ دوسرے دن کیا دیا. یہ جن کی تنخواہ میں گزارا ہے پورا سورا مکان کا کرایہ کھانا پینا اس کے بعد کو 500-1000 ریال بچ گیا وہ بےچارا کیا شادی کا سجگا اس کی تو پہلی بیگم ڈراتی ہے ساتھ میں. تو اگر اسے آپ دولت دے دیں تو پھر دیکھیں کہ جناب وہ کتنی دولتی ہمارتا ہے دولت کے ساتھ دولتیاں تو کھلتی ہیں نا یہ تو اس کا اثر ہے. تو اب جناب جب قافلہ نکلا مسلمان جب پہنچے اللہ نے ایسا روب ڈالا نا جی کہ وہ قافلے کا قافلہ چھوڑ کے بھاگ گیا اپنا سامان چھوڑ کے بعد. اسی اثنا میں سوق کائنات میں بنی کائنات کی سوق تھی جس میں منڈی لگتی تھی مدینہ منورہ میں ایک یہودی بدبخت نے ایک مسلمان لڑکی کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو خلط کرنے کی کوشش کی وہ بیچاری بچ تو گئی لیکن بے ہوش ہو کے گر گئی. اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور ایک مسلمان نے اس کے یہودی کو مار دیا. اب یہودی ان کے چونکہ زیادہ طاقت تھی ان کا گھر کبھی قریب تھا ان کے بندوں نے آ کے مسلمانوں کو مار دیا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو. یہ سارے اسباب تھے ادھر ابو جہل کی قتل کفار کی موت اور پھر بنو نذیر اور بنی قینقاع یہودیوں کی ذلت جو مدینے میں رہنے والے تھے یہ سارے اسباب بنے کہ اب سارے کافر مل کے ایک مستقل حملے کی تیاریاں کر کے تیار ہوئے کہ بھائی اب حل کوئی نہیں ہے اب مسلمانوں کے ساتھ اپنی پوری قوت کو ٹکرا دو. ابو سفیان دوڑا بنو غطفان کے پاس گیا احابیش کے پاس گیا قبائل کے پاس گیا بنو ثقیف کے پاس گیا بنو حذیل کے پاس گیا تمام قبائل کو جا کے تقریریں کر کر کے اس نے ابھارا کہ بھائی مسلمان تو ہمارے لیے فیصلہ بن گئے ہیں اب ہم سب مل کے ایک دفعہ مدینے پہ حملہ کریں تاکہ ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم. اور ابی سفیان بہت بڑا خطیب تھا، بولنے والا تھا اور سردار تھا قریش کا، بڑا خوبصورت انسان تھا اور اس کی بات میں ایک جادو تھا، وہ جہاں جائے اور تقریریں کرے اور لوگوں کو ابھارے. انجام یہ ہوا کہ تھوڑے سے وقت میں، حالانکہ اس سے پہلے ابھی جہل جیسا بدبخت تھا، اس سے پہلے امیہ بن خلف تھا، عتبہ عتیبہ تھا، شیبہ ربیعہ تھا، ولید بن المغیرہ تھا، لیکن وہ سارا زور لگا کہ 1000 بندہ تیار کر پائے. ابو سفیان نے 3000 بندہ تیار کیا مدینے پہ حملہ کرنے کے. یہ یہاں سے جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہ کفار تیاری کر چکے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ یہاں کے یہود جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپس میں مشورہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلا لیا، جو بڑے بڑے ارباب حل و عقد تھے، جیسے سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، سعد، بڑے بڑے لوگ جو تھے، جو یعنی صاحب فکر و رائی تھے، ان سب کو بلایا گیا. وہ اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی آ گیا، چونکہ وہ بھی ایک قبیلے کا سردار تھا اور بظاہر مسلمان تھا. اسلام کی عظمت دیکھیں کہ اللہ نے ایک حکم رکھا ہے کہ کوئی فیصلہ، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے امیر المومنین ہو، چاہے بادشاہ ہو، اسلام اجازت یہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقل کل اپنے آپ کو بنا لے اور خود فیصلے کر لے. نہیں، فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہر مسئلے میں مشورہ. اسی مشورے کو آپ کے لوگ جو ہے نا جمہوریت کرا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں. مشورے کا معنی ہوتا ہے ارباب حل و عقد سے، یعنی ان لوگوں سے رائے لی جائے جو صاحب الرائے ہیں. مثلا ایک آدمی کو اگر کوئی زخم لگا ہے، چوٹ لگی ہے، تو اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو ڈاکٹر کی اوپینین کر سکتی ہے نا. یہ نہیں مولوی وکیل کو بلا کر اس کے بارے میں رپورٹ لکھو جی، کتنا گہرا زخم ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، ہڈی تک پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، اب یہ کتنا نقصان دے، مجھے کیا بتا دو. معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر صاحب رائے سے رائے لی جائے جو اس موضوع پہ ایک اتھارٹی ہے، اس سے پوچھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ کافر آ رہے ہیں، چل پڑے ہیں مکے سے، وہ نکل پڑے ہیں، اب وہ کوئی سیر کرنے تو نہیں آ رہے ہیں. اس زمانے میں 3000 کا قافلہ چلانا، 3000 آدمی کا کھانا اور 3000 آدمی کا سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، سفر کی تکلیفیں، سعوبتیں، دکھ سکھ، بیماریاں، پھر ان کے پیچھے جو گھر والے لوگ ہیں ان کے اخراجات خرچے کون دے گا؟ جو لوگ تمہارے لیے جنگ بھی نکل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اب مشورہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کیا ہم مدینہ منورہ کے اندر شہر میں داخل ہو کر لڑیں، یا ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا راستہ روکیں. حضور پاک نے ایک رائے کری. صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے مبارک ہے؟ حضور نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینے سے نہ نکلیں. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ، حضور نے فرمایا انی رأیت رؤیا، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بطرن تذبح، کہ ایک گائے ذبح ہو، اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ میری جو تلوار ہے نا اس کے منہ پہ دندانے پڑ گئے ہیں، اب اس میں کٹ لگ گئے ہیں، وہ صحیح جیسے چاقو میں دندے بڑھیں گے وہ کام نہیں کرتا، تیزی ختم ہو جاتی. اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر میں ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گیا ہوں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. اور نبی کا خواب جو ہے وہ تو واہ ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب یاد رکھیں کبھی غلط نہیں. ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے، ہر بندے کے خواب کی بعض اوقات تعبیر اس کے بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا کوئی سال ہوا اس کے بالکل برعکس. لیکن اللہ کے نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں, ان پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. ان کے خواب جو جب بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے ہوں گے, جب رحمان کی طرف سے ہوں گے سچے ہوں گے. دیدی حضور نے بولا, میں نے انہیں کہا بابا اولتہ یا رسول اللہ, انہوں نے کہا حضور پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے تعبیر یہ سمجھی ہے کہ بقرن تذبح, اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ساتھی شہید ہوں گے, کیونکہ گائے ایک حلال جانور ہے, حلال جانور جب ذبح کیا جا رہا ہے تو اشارہ ہے کہ ہمارے ساتھی ذبح ہیں. انہوں نے کہا حضور جو تلوار میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کی دھار جو تھی اس میں دندانے پڑ گئے, سلم آ گئے, تو اس سے آپ نے کیا مراد ہے؟ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے میرا کوئی خاندان کا کوئی قریب میرے اہل بیت کا آدمی بھی شہید ہوگا, جس کی وجہ سے گویا میری تلوار جو ہے ناکارا ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے یہ بھی تو دیکھا کہ ایک بند قلعے میں محفوظ قلعے میں پھر آپ داخل ہو گئے, تو انہوں نے پر میں اس سے مراد مدینہ منورہ ہے. اس لیے حضور کی رائے مبارک یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں, اور پھر مدینہ منورہ کے اندر ہمارے پاس پانی ہے, چشمے ہیں, کنویں ہیں, باغ ہیں, کھجوروں کے درخت ہیں, تو اور وہ تو مکہ سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں 500 میل دور, کب تک وہ بیٹھے رہیں گے محاصرہ کر کے؟ کب تک وہ اپنے پیچھے سے کمت منگوائیں گے اور پھر بہار روٹی پہنچانے کے لیے 400 میل سے آئے گا ہے قافلہ؟ گندم ختم ہو گئی, آٹا ختم ہو گیا, کھجور ختم ہو گئی, 400 میل سے آئے گی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ, لیکن اصل بات یہ تھی کہ یاد رکھے سب سے پہلی بات تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ فیصلہ کر چکا اس کو کون روک سکے. اسباب یہ تھے کہ بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے, اور بدر کے بارے میں جب اللہ نے قرآن اتارا اور حضور نے ان کی شان بیان کی تو صحابہ میں وہ تڑپ رہے کہ بھائی ہائے پہلا غزوہ تھا اور اتنی شان والا غزوہ اور ہم لوگ اس میں شریک ہو. تو حضرت انس بن نضر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا, خدا کی قسم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی موقع دیا نا کافروں کے ساتھ لڑنے کا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ لڑائی کیسے. حضور نے سن, اچھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا چاہیے, رائے اس کی بھی یہی. اچھا وہ تو اس کی ہے تو واضح بات ہے بزدلی پہ مبنی تھی, وہ تو بزدل تھا کہ باہر جا کیوں لڑے, جو شہر میں ہے نا کسی کو کیا پتا ہم لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے, شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم بھی لڑ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے تو اپنے گھر میں ہیں. تو اس کی رائے اپنی تھی, لیکن صحابہ کا جوش خروش دیکھنے کے بعد اپنا حضور پاک چپ کر کے اٹھے اور اپنے گھر سے, گھر سے جب حضور واپس آئے تو آپ نے وہ زرہ جو پہنی جاتی تھی نا تیر سے بچنے کے لیے, لوہے کی زرہ بنی ہوتی تھی, آپ نے ایک زرہ نیچے پہنی, ایک زرہ اس کے اوپر پہنی, اور سر پہ آپ نے لوہے کا وہ خود پہنا جسے لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے جو آپ کے انجینئر لوگ جو ہیں کسی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو سر پہ بےچارے ٹوپیاں رکھتے ہیں تاکہ بھی اوپر سے خدا لگاتا کوئی چیز گر جائے, کوئی چیز تو جو ہے سر سے تو چوٹ نہ لگے. اب سب صحابہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا بھی حضور تو جنگ کے لیے تیار ہو کے آ گئے, لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو بار بار کہا نا کہ باہر لڑے باہر لڑے باہر لڑے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مجبور کیا ہے حضور کو, حضور کی ذاتی رائے نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے کوئی اللہ کی ناراضگی ہم پر آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اکرہتا نحن اکرہناک علی الخروج, کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے نکلنے پر, ورنہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں ہے, بل امر بمعشیت, اب بھی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ہم بھی باہر تو نہیں گئے نا ابھی تک, ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے نہ لڑیں تو ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ما ینبغی لنبی, اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ جب جنگ کے لیے ایک دفعہ تیاری کر لے اور لباس پہن لے اور اس کے بعد پھر شک کرے اور ترنم سے اب چلو بس جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو, اور اللہ بھی تو فیصلہ فرما چکے تھے نا کہ امتحان تو ہونا ہے. اب یہ دونوں لشکر جو ہیں مقام احد آپ نے دیکھا ہے جبل احد، یہ وہ عظیم جبل ہے جس کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ حضور پاک کا محبوب ہے، اور یہ بھی اللہ کے نرالے فیصلے ہیں، آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں. اس لیے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کے ہر فیصلے پہ سر جھکا دے، بات سمجھ آ جائے تو آمنا، نہ سمجھ آ جائے تو ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اللہ کی حکمت میں تو کوئی قصور نہیں ہے. یعنی سب سے بڑا پہاڑ جو محبوب پہاڑ ہے عظیم کا وہ احد ہے، اور اسی محبوب میں ہی محبوب کو شکست ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان میں سے 70 صحابہ کی آپ نے ڈپٹی لگائی کہ تم یہ دیکھ لو کہ یہ سامنے دو پہاڑوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، درہ ہے. ایک تو نا پہاڑیوں ملا ہوا ہے، جگہ ایک تھوڑا سا پہاڑ میں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ڈپٹی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس مقام پر ہی رہنا ہے، بس. حتیٰ کہ حضور نے اتنے سخت لفظ بھی فرمائے کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور جنگل کے بھگیاڑ آ کر ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، آپ لوگوں نے یہیں کھڑے رہنا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک. اسی طرح پھر صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ میسرا، کچھ میمنہ اور کچھ کی درے پہ ڈپٹی لگی. ابو سفیان بھی آ گیا، اور ابو سفیان پورے قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اور جنگ کی قیادت جو تھی وہ خالد بن ولید کر رہے تھے. خالد ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ خالد بن ولید جیسا جنگجو آدمی اور جنگ کا ماہر، کہ جس کے جنگی کارناموں کو تو قیصر و کسرا نے اور روم نے اور سب نے تسلیم کیا، کہ اتنا اچھا جنگ لڑنے والا لڑانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا دنیا. اب جناب مسلمانوں کی اور کفار کی حرب شروع. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں گے، کافروں کا ایک آدمی آیا پہلی پہلی مبارکت میں تو کافر کا آدمی مارا گیا، ان کا دوسرا آدمی آیا وہ دوسرا بھی مارا گیا، تیسرا آدمی آیا وہ تیسرا بھی مارا گیا. اب کافر گھبرا گئے، پھر کہ یہ کیا ہو، یہ تو پھر ہمارے لیے یہاں بھی کوئی خاص، ہماری اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہجوم کرتے ہیں. جب ان نے پہلا ہجوم کیا اور مسلمان نے جم کر مقابلہ کیا، ہجوم بھی شکست کھا گیا ان کو، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ کافروں نے بھاگنے کی، یعنی بالکل منتشر ہو گئے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک بھی نہیں رہا. یعنی 50 آدمی یہاں سے آ رہے ہیں تو 200 آدمی ادھر سے آ رہا ہے، تو 300 ادھر سے آ رہا ہے، تو 100 ادھر سے آ رہا ہے، اور جو آ رہے ہیں مسلمان تیروں کی باڑ میں رکھ رہے ہیں، اور جو آتا ہے وہ گرتا جا رہا ہے. انہوں نے بھاگنے، اللہ کے قرآن میں جیسے غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے، غزوہ احد میں اس سے بھی زیادہ تفاصیل اللہ کے قرآن میں ایک ایک کلمے کی تفصیل موجود ہے. اور جس بندے کے سامنے سیرت رسول کا پہلو نہ ہو وہ ان آیات قرآن کو سمجھ ہی نہیں. اب جب کافر بھاگنے لگے، منتشر ہونے لگے، ان کی قوت جو تھی وہ یعنی منتشر ہو گئی، طاقت ان کی ختم ہونے لگی، تو اب وہ جب دوڑے تو جو لوگ صحابہ اس درے پر پہرا دے رہے تھے ان نے اپنے انچارج سے کہا، اپنے اس امیر سے کہا کہ دیکھیں حضور پاک کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، چاہے کوئی ہماری بوٹیاں بھی نوچ لے. تو سیدھی بات ہے کہ بس مانا یہ تھا کہ جب جنگ ہوا تو کافر سارے بھاگ رہے ہیں، وہ تو بھاگ گئے تو ہم مالے گئی مطلب بھی کیوں شریک نہ ہو جائیں. تو اس امیر نے کہا کہ حضور کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑ، لہذا تم ایسا نہ کرو. انہوں نے کہا اللہ کے بندے بات تو سمجھو، मकसद ये था कि जंग में जब तक खतरा है, जब तक खौफ है, कोई आदमी ताकि इधर से आकर हमें हमला न कर दे। लेकिन जब काफिर जंग हार गए, इसी का कागज देख रहे तो भाग में उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन साहबा ने बात न मानी, जिस वजह से अल्लाह की तरफ से ये किताब आए, अल्लाह के नबी की ना फरमानी। लेकिन उलमा ने बड़ी एक अजीब बात लिखी है, उन्होंने कहा कि इबलीस ने आदम के सजदे के लिए नाफरमानी की, क़यामत तक लानत का मुस्तहिक बन गया, और सहाबा ने सिर्फ अपने अमीर के हुक्म की नाफरमानी की तो 70 सहाबा शहीद हो गए, और हम सुबह से लेकर शाम तक नबी की नाफरमानियां करते हैं, और फिर हमारा ख्याल ये है कि नहीं, हम तो बड़े आशिक रसूल हैं और हम तो बिल्कुल जन्नत के ठेकेदार हैं, जन्नत तो बनी हमारे लिए। अभी हमने भी सोचा है कि हमारी तो हर कदम पे असिया है, हमारी तो हर कदम पे नाफरमानी है हजूर पाक की, हमारे लिबास में, हमारी सूरत में, हमारी सीरत में, हमारे घरेलू माहौल में, हमारे बच्चों में, उठने में, बैठने में, तमाम मामलात में, इल्ला कलीलुन मिन इबादी अश्शुकूर, बहुत कम बंदे होंगे जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको अल्लाह ने नसीब किया पता नहीं कितने, 1% भी शायद न हो। तो बहरहाल जब वो सहाबा वहां से हटे, खालिद बिन वलीद इसी इंतजार में था, वो देख रहा था, उसने अपनी मुंतशिर कुव्वत को इकट्ठा किया और लोगों को गैरत दिलाई, वो क्या हो गया है, क्यों भागे जा रहे हो, कमाल की बात है, तुम्हारे सामने चंद एक आदमी मुसलमान है, क्योंकि हजूर जब निकले तो 1000 का लश्कर, उधर 3000 का लश्कर, 350 आदमी अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न अबी सलूल मुनाफिक की जमात का आदमी था, वो वापस आ गया, उन्होंने कहा हम दरी लड़ते, मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा भी किताब थोड़ी है, ये तो किताब नहीं, अगर किताब होती तो हम लड़ते ही, ये कोई किताब है कि 3000 आदमी के सामने 400-500 आदमी लेके चल जाओ, ये क्या बात है। वो भाग्य अब 350 आदमी जब निकल जाए हजार में से, 650 आदमी बाकी रहे तो उनकी भी तो कब्र छूट गई, आदमी के हौसले तो हार जाते हैं जब आधे एक जमात जा रहे हैं और आधे आदमी टूट जाए, तो इन तो मुसलमानों पर उसका असर था। दूसरा, खालिद बिन वलीद ने अपनी बिखरी हुई कुव्वत को जमा किया, उसी तरह से हमला आवर हुआ, वो तो जब हमला आवर हुआ मुसलमान तो बेचारे गोया के हैं, यूं समझे ना कि भी वो तो इंतजार में फिर बैठे हुए थे, क्योंकि वो तो अपनी तलवारें फेंक चुके हैं, हर चीज खत्म हो गई, वो तो माले गनीमत जमा कर रहे हैं, बड़े आराम से भाग रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तो आया उसने तलवारों पर रख लिया ना मुसलमानों को, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कि वक़्त फशल कत्ल फिल मुस्लिमीन, मुसलमानों में कत्ल ऐसे हो गया कि जैसे नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह पाक रहमत फरमाए कि गाजर कटती है, मूली कटती है, मुसलमान ऐसे कटते हैं। सरकारें दो जहां को इतनी जबरदस्त हमला हुआ और चोट लगी कि जो आपने खुद पहनी हुई थी उसकी पूरी एक लुए की अपनी कील जो थी वो सर मुबारक में घुस गई, और एक कील जो थी वो रुखसार मुबारक में घुस गई, और आपके दंताने मुबारक शहीद हो गए, और एक गड़ा था जिसमें सरकारें दो जहां गिर गए, और काफिरों ने पूरी ताकत वहां लगा दी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको तौफीक बख्शी थी, सहाबा ने भी फिर अपनी जान को ही लगा दी, हत्ता के अबू तलहा यानी वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हुजूर सरकार दो जहां को काफिरों के तीरों से बचाने के लिए यानी अपनी ढाल दी, ढाल टूट गई, हाथ से अपने बदन ऊपर गिरा दिया कि मैं छिन्नी हो सकता हूं, लेकिन अल्लाह के नबी तक अब मैं कोई चीज नहीं आने दी। सहाबा आया एक पे एक बेचारे गिर रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज़ के लिए सहाबा ने भी जान की बाजी लगा दी। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना अली, सैयदना हमजा, बड़े बड़े जंगजू सहाबा, हजरत साद, अब्दुर्रहमान, सबने फिर अपना जोर लगाया, काफिरों का वहां से जोर चला। अब वो हुजूर को लेकर सामने पहाड़ियों के करीब तय चाहते थे कि किसी तरह पहाड़ पे हम कर जाए, लेकिन दूर तो हो जाए ना, ताकि कुछ हुजूर सांस को ले सके, लेकिन खून इतनी जारी था कि खून बंद ही होता और वो जो कील लगी थी वो निकल गई। सहाबा घबरा गए कि इतने खून निकल जाने के बाद क्या होगा, तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो है उन्होंने आकर जोर लगाया, लेकिन नहीं लगा, उन्होंने फिर अपना दांत यानी अपने मुंह से दांतों से उस कील को पकड़ा, क्योंकि थोड़ी सी जाहिर थी,
اس کیل کو پکڑا اور کہتے ان کے دانت ٹوٹ گئے لیکن کیل پھر بھی نہیں نکلی. جب عبد الرحمان ابن عوف نے دوسری جانب سے دانت اسے پکڑا اور چور لگایا تو کیل نکل آئی, لیکن اس کے نکلنے سے تو خون کے پمپارے خون پڑ. اب صحابہ کوشش کر رہے ہیں, خون بند نہیں ہوتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب کے کیمپ میں تھی, انہیں اطلاع ملی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے عقل عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حصیر, عربی میں حصیر ہم کہتے ہیں پرچہ ہوتا ہے, یہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے نیچے بچھانے کے لیے, آپ کی چٹائی ہیں جسے ہم کہتے ہیں چٹائی, اردو میں چٹائی کہتے ہیں, عربی میں اس کو حصیر. تو انہوں نے فوری طور پر اس کو جلایا اور وہ ایک پرچہ یا چٹائی جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے, وہ تو بہت ہی ایسی چیز ہے نا. تو جب جل کے وہ راکھ بنی تو وہ گرم گرم راکھ لے کر انہوں نے حضور کے زخم پہ رکھ, بس وہ رکھنے کی دیر تھی وہ جم گئی اور خون بن. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا خون بند ہوا اور دانت مبارک شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے کپڑے پہ اپنا خون روکا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افلاح قومن, وہ قوم کیسے فلاح پاتی ہے جو اپنے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخم کرے. اب صحابہ نے زور لگایا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ تک لے جائے. حضور کو پہاڑ تک لے گئے تو اسی دور میں عبید بن خلف جو کافر تھا, بہت بڑا کافروں کا سردار تھا اور یہ دشمن تھا میرے مدنی پاس, یہ اپنے گھوڑے پہ آیا. اس کو پتا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے, اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ادھر آؤ, اصل مقابلہ تو ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا. اور یہ وہ بھائی اپنے خلق تھا کہ جب بھی حضور اس کے سامنے آتے تھے یہ بدبخت ہمیشہ کہتا تھا کہ انا اقتلو کا والا حاض الفرق. محمد مصطفیٰ یاد رکھنا, میں تمہیں قتل کروں گا اسی گھوڑے پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غصے میں آ کے یہ بھی فرما دیا کہ بل انا اقتلو, تم نے مجھے کیا قتل کرنا ہے, میں تمہیں قتل. حالانکہ حضور خود کسی کو قتل نہیں کرتے, یعنی اتنی رحمت و شفقت بھری ہوئی تھی میرے آقا میں کہ حضور نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی قتل نہیں. لیکن یہ بدبخت ایسا تھا, اس نے حضور کو اتنا ستایا کہ حضور پاک کو بھی کہنا پڑا, فرمایا بل انا اقتلو کا, نہیں میں تمہیں قتل کروں, تم مجھے قتل. تو یہ عبید بن خلف جو تھا جی اسی گھوڑے پر پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا اور اس بدبخت نے اتنا وہ خود اور زرا اور لباس پہنا ہوا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ماں سوائے اس تھوڑی سی گردن کے حصے کے اور کوئی ظاہر کہ خود یہاں تک آ گئی اور زرا یہاں سے شروع ہو جاتی تھی, صرف یہ ایک رقبہ کا حصہ ظاہر تھا اور پورے بدن میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی. تو سب حیران ہیں, صحابہ اب آگے آنے لگے, حضور نے فرمایا اترکو ہولی, چھوڑ دو آنے لگو بھیا. میں کہا حضور آپ زخمی ہیں, سرکار دو جہاں آپ تو کھڑے نہیں ہو رہے کمزوری کی وجہ سے اور وہ ظالم گھوڑے پر سوار ہے اور بڑا ظالم ہے اور قاتل ہے اور بڑا جنگجو ہے. حضور نے فرمایا اترکو ہولی, ہٹ جاؤ. حضور نے فرمایا عمر حاضری, آپ نے فرمایا مجھے نظر تو کیا کر, حضور کا حکم ہے, اللہ کے نبی کے حکم کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا. جلدی سے نیزہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے نیزہ پکڑا اور نیزہ پھینکا اس ظالم کی طرف. اچھا وہ نیزہ بالکل ایسے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر گیا, پورا لگا بھی نہیں, یعنی تھوڑا سا جیسے چمڑا اتر جاتا ہے ایک معمولی سا جرو پیدا ہوتا ہے, اتنا لگا لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا نا کہ حضور نے کہا تھا نا کہ بل انا اقتلو کا, وہ اسی ڈر میں اتنا خوفناک ہوا کہ بھاگا. اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ وہ بھی بھاگے, الٹے پاؤں بھاگا اور کیا آگے جناب دور موسکر کفار, یہاں ان کا پورے لشکر کا پڑاؤ تھا, اس کے اندر جا کے وہ گھوڑے سے اترا اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے جانوروں کی طرح, تو سارے کٹے ہو گئے. لیکن کیا ہو گیا بھائی تمہیں, میں کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا, ہم نے کہا مجھے نبی نے قتل کر دیا, زندہ بیٹھے ہو کہاں قتل ہو گئے ہو, بدبخت سامنے تو بیٹھے ہو.
لالا کہتا میں نہیں رسول اللہ سے کہا پاگل آدمی زندہ بیٹھے ہوئے کیا ہے تمہیں؟
انہیں کہا اندھے کھوتے کو نے کہا یہ تو شرم نہیں آتی ہے کہ زخم ہے جیسے بندے مر جاتے ہیں. خراش لگ گئی ہے, لگ گئی بات ختم ہو گئی.
انہوں نے کہا کہ نہیں جو نبی نے کہا ہے نا بس قتل نہیں وہ حق قتل مجھے تو محمد مدی نے مار دیا اور خدا کی قدرت ہے یہی زخم ایسا اس کو لگا کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر مر گیا.
وقتل ہو رسول اللہ.
اور اسی واقعے میں
اب جناب مسلمانوں کی حزیمت کا تو یہ عالم تھا, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے, کافروں کے کل 22 آدمی مارے گئے, صحابہ میں سے 70 شہید ہو گئے. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عم رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں تو ہندہ باشی کو لے کر آئی اور حضرت حمزہ کی لاش تلاش کی اور لاش تلاش کرنے کے بعد آپ کے کان کو کاٹا, آپ کے ناک مبارک کو کاٹا, آپ کے چہرے پہ زخم لگائے, آپ کے پیٹ کو چاک کیا اور اندر سے کبھی آپ کا جگر جو تھا وہ نکالا اور چبانے لگی. تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر چبا کے کھاؤں گی, کیونکہ انہوں نے ہی اتبا شہبا اس کے خامد کو اور باپ کو اور بھائی بیٹے کو مارا تھا جنگ بدر میں. تو اس عورت کے اندر انتقام تھا, قبائل کے لوگ تھے نا سردار تو تھے لوگ, قوم تو تھی نا, یہ الگ بات ہے کہ کافر تھے دشمن تھے, لیکن ان میں اپنی خون اور اپنے خون کا بدلہ اور اپنے بڑوں کا بدلہ لینے والی بات تو ان کے بھٹی میں پڑی. تو لیکن خدا کی قدرت ہے کہ سیدنا حمزہ کے قبض کو چبا نہ سکی, کھا نہ سکی, بڑی کوشش کی کھانے کی لیکن جوں جوں زور لگایا وہ نہ چبا سکی, تو وہیں پھینک کے پھر چلی گئی. تو جب حضور لاشیں دیکھتے ہوئے آئے اور سیدنا حمزہ کی لاش پہ پہنچے, صحابہ کہتے ہیں بقا رسول اللہ حتی ابکانا, حضور خود اتنی رو پڑے کہ ہم سب رو. اس حالت ہم وہ رسول اللہ سیدنا حمزہ بطن میں نبتال الاسلام, اور صرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ کئی صحابہ کو نعوذ باللہ ان کافروں نے مسلح کیا, کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ہاتھ کاٹ لیا, پاؤں کاٹ لیا, کان کاٹ لیا, وہ بدر کا ایک جوش جو تھا اس کا بدلہ لے رہے. حضور پاک نے حکم دیا کہ سب صحابہ کو ان کی لاشیں کٹی کی جائیں اور ان کو کوئی عہد سے باہر کرے گا. اسی اثنا میں ایک صحابی تھے میرے آقا کے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی, ان کی بیوی بیچاری پردے کے ساتھ ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک اپنے خاوند کا ایک پیغام ہے دینا چاہتی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا, ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ صبح اعلان ہو گیا آپ کا جنگ احد کا. تو میرے خاوند جو تھے وہ ہم نے ابھی بھی ملے تھے, تو ابھی غسل کے لیے جا رہے تھے کہ اعلان آ گیا, تم نے غسل چھوڑ دیا. اسی وقت تم نے کپڑے پہنے, انہوں نے کہا کہ میں احد جا رہا ہوں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو خبر دے دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے, کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو تو غسل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ مجھے تو شرعاً غسل کی ضرورت ہے, غسل جنابت کی ضرورت ہے. تو حضور میں جی پتہ لگا ہے کہ حمزہ شہید ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. لیکن میں کہا کہ بیٹی حمزہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. میں کہا لماذا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو آپ کے بالوں سے پانی چپک رہا. اسی طرح حضرت جعفر سیار بڑے بڑے لوگ میرے مدنی پاس کے آقا آقا انعامدار کے پروانے اتنے شہید ہوئے, اور یہی وہ موقع ہے کہ ابو سفیان ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا, کیونکہ جنگ کو اب جیت چکے تھے, پاسا پلٹ چکا. اب ان کے جو بکھرے بکھرے لوگ تھے جو دور بھاگ گئے تھے کر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے, اور پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے کہنے لگا افیکم محمد, بھائی تم میں محمد مصطفیٰ ہیں. حضرت عمر کا خون کھولا, حضرت نے کہا نہ تجھے کوئی جواب نہیں. اس نے دوسرا سوال افیکم ابو بکر, ابو بکر ہیں؟ حضرت نے کہا نہ تجھے کوئی جواب نہیں.
اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا افیکم عمر، کیا عمر ہیں؟ حضور نے فرمایا لا تجیبو، ہے جواب نہ دو. اب دیکھیں خدا کی قدرت ہے، کافر جنگ ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر کا پوچھو؟ یہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی؟ اللہ نے جو سلسلہ رکھا تھا کہ میرے نبی کے بعد خلفاء اسی ترتیب سے ہوں گے، خدا کی قدرت ہے کافروں کے منہ سے بھی اسی ترتیب سے نکلتے تھے. اس کے بعد وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا ان قتلوا جميعا فاولوهم، یہ سب اگر قتل ہو گئے تو آج ہمارا خدا حبل جو ہے بلند ہو. حضرت عمر نے کہا حضور اب تو صبر نہیں ہوتا، اب آپ فرمائیں تو جواب جواب دینا. ہاں جواب دو. اللہ اعلا واجل، انہوں نے کہا نا اعلو حبل، انہوں نے فرمایا تم کہو اللہ اعلا واجل. ابو سفیان نے پھر ہاتھ میں کہا اللہ لن عزا بلا عزا لکم، کہ آج عزا کی وجہ سے عزت ہمیں ملی ہے، آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، تمہارے پاس کوئی عزت نہیں. حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا بلا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تمہارا نہیں ہے تو امتحان. اس نے پھر تیسری دفعہ کہا، اس نے کہا یوم کا یوم بدر الحرب سجال. ابو سفیان نے کہا مکے والوں مدینے والوں سن لو کہ آج کا بدلہ آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا جو بدر میں تم نے ہم سے انتقام لیا تھا، آج ہم نے بدلہ لے لیا. اور یاد رکھو جنگ جو ہے وہ تو ایک ڈول ہے، کوئی بھی کھینچ سکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جواب دو، حضرت عمر نے جواب دیا، فرمایا کہ لا قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنۃ لسنا سبا. آپ نے فرمایا کہ جواب دو کہ ہمارے جو قتل ہو گئے وہ تو جنت میں گئے، تمہارے جہنم میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں پاگلو؟ ٹھیک ہے ہمارے بندے شہید ہو گئے لیکن ہمارے کیا نقصان ہو گیا؟ اب جناب ابو سفیان نے اپنے لشکر کو حکم دیا کبھی ہم نے جنگ جیت لی ہے تو اب چلیں. یہ واپس چلا اپنے پورے قافلے کو لے کر، یہ پہنچے مکہ میں ابوا پر. مکہ میں ابوا، مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ابوا. یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دفن ہے. یہ مکہ اور مدینے کے راستے میں، لیکن یہ مین روڈ سے اندر جانا پڑتا ہے اور وہ راستہ اب بھی کچا ہے، مشکل ہے، یعنی آپ گاڑی نہیں جا سکتی. ہاں البتہ کوئی جیپ ٹھیک ہو، مضبوط گاڑی ہو، فور ویلر ہو جاتی ہیں، ورنہ یہ عام کارے والے وہاں نہیں پہنچتی. تو وہ مقام ہے ابوا. اس پر جب پہنچے سارے کافر رک گئے، ابو سفیان رک گیا، رات ان نے اطمینان سے رات گزاری. صبح اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی غلطی کر رہے. ہم نے کہا کہ ہم نے کہا یہ کیا جنگ ہوئی بھائی؟ ہم نے تو نہ تو کوئی مال غنیمت ہمیں ملا، نہ ہم نے مدینہ منورہ پہ قبضہ کیا، نہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کر سکے، نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے، تو جنگ کیا جیت کے ہم آ رہے ہیں واپس؟ بھائی ہم نے جب جنگ جیت لی ان کے 72 آدمی شہید ہو گئے اور وہ بالکل حوصلہ ہار گئے، یہی تو وقت تھا نا کہ مدینہ منورہ پہ قبضہ کرتے. تو مدینے پہ قبضہ نہ ہو سکا، مال غنیمت بھی نہ ملا، اور پھر جس اللہ کے نبی سے ہم بدلہ لینے آئے تھے وہ اللہ کے نبی بھی اسی طرح زندہ موجود ہیں، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ واپس کر ہم مدینے پر قبضہ کریں، اس موضوع کو اس قصے کو ختم کریں ہمیشہ. یہاں سے واپس تیار ہوئے، اللہ کے فرشتہ جبریل حضور سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو زرہ اتار دیے. اب ہمیں ہاں حضور میں نے تو ابھی تک نہیں اتاری، میں تو ابھی تک بھی اسی لباس میں. چلیں کافروں کے مقابلے پر، دیکھیں فوراً شکست ہوئی ہے. ابھی یعنی کتنا، ایک دن دو دن بھی نہیں گزرے، حضور نے حکم دیا کہ سب مسلمان تیار ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے لا یشارکنا الا من شارک فی احد،
اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہیں جائے گا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اب 300 آدمی لے کے چلتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, تم نے جب احد میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. صرف وہ جائیں گے الذین شارکوا فی احد, جنہوں نے احد کے مارکے میں شرکت کی ہے وہ جائیں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ فوجیوں کا چلا اور یہ چلتے ہوئے ہمارا الاسد ایک جگہ کا نام ہے, یہ وہاں پر وہاں آ کر حضور پاک نے کچھ قیام کیا تھا کہ کچھ سستا لیں کچھ سانس لے لیں, اور اکثر تو زخمی تھے, کسی کا بڑا زخم تھا کسی کا چھوٹا تھا لیکن اکثر زخمی تھے, وہ سارے جنگی احد تو بھی 2 دن پہلے لڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی روکے تھے. ابو سفیان نے سوچا, اس کو خبر ملی کہ خرج رسول اللہ سے حضور آ گئے, تو صحابہ کے ساتھ حضور پھر حملہ کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی, یہ تو کمال ہو گیا کہ 2 دن پہلے ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی, اتنی بڑی عظیمت ہوئی, اور 2 دن کے بعد فوری طور پر وہ ہمارے تحفظ کے لیے تیار بھی ہو گئے, تو یہ مسئلہ بہت ہی کوئی خطرناک ہے, اور اب ہمارے لیے تو ایک اور موت ہو گئی, ہم کیا منہ لے کر مکے جائیں, لوگ تو کہیں گے وہ تو تمہارے پیچھے میں تم بھاگ آئے ہو, تو فرار بھی تو ہمارے مقدر میں لکھا گیا, نہ تو ہم مدینہ منورہ پہ قبضہ کر سکے, نہ سرکار دو جہاں کو شہید کر سکے, نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے, اور اب وہ تو مدینے سے نکل کر ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں, تو ساری زندگی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ 6 آدمی سے 3,000 کا لشکر لے کے گیا اور بھاگ بھی تم آئے. اس نے ایک رجل ایک آدمی تھا بنو خزاع کا خزائی, اس کو بھیجا کہ تم جا کر کچھ ایسی کہانی بناؤ کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا روگ پڑ جائے نا کہ بس وہ ڈر جائیں اور رک جائیں, ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعاقب کرتے کرتے آ جائیں اور ہم مارے جائیں نا. تجھے بنو خزائی وہ گھوڑے پہ دوڑا اور آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ اور اسد میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو ملا اور حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہے قریش کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قریش تو بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے, اور اب تو اور ان کو بڑی کمک پہنچی ہے احابی سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے, وہ تو اوپ سے بھی زیادہ طاقت لے کے آ رہے ہیں. اس کو قرآن پاک نے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کے خبر دی کہ دشمن تمہارے لیے بہت بڑا لشکر اب تیار کر چکا ہے ڈرو, فزادهم ایمانا, صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا, اور ان کی زبان سے نکلا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا, اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جو صحابہ نے احد کے مسئلے پہ کہا تھا, اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو انہوں نے کہا تھا, اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جس کو بی بی ابراہیم الخلیل کی بیوی ام اسماعیل نے جب انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے انہیں بھی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ایک عجیب کلمہ ہے, بس اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق دے, حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل بی بی یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں, منافع ہیں, اور اس میں عظیم برکات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. بہرحال آپ زیادہ علم میں نہ پڑھے, وسیع ہے کہ جتنا یاد ہو پڑھ لیا, چلتے پھرتے وضو ہو ہو نہ ہو نہ ہو پڑھتے رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, بس ہر مشکل کے لیے اللہ کی رحمت سے. یہ ایک سیر اعظم ہے, بس یقین ہو کر دیکھیں گے کیسے اللہ کی مدد آتی. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ جب جس نے پڑھا فن کا لگو بے نعمت فوراً کامیاب ہو گیا, تو یہ کیسے ناکام ہو گیا؟ تو اب جناب سب صحابہ نے یہ کہا, اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا حضور بالکل ہم تیار, ہمیں کوئی غم نہیں, ہمارے زخموں کو آپ نہ دیکھیں, بلکہ ہمیں زخم جو ہے یہ اور انگیز کر رہے ہیں کہ آج کو خود سے بدلہ لیں. ابو سفیان آخر بات اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب جاؤ. کیونکہ وہ یہ تو دل میں سمجھتے تھے نا کہ اللہ کا نبی تو سچا ہے, آخر وہ ہمارے پیچھے تو آپ کو بھیجوا رہا ہے, ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ گئی ہو پھر ہمارے جائیں. اس لیے قرآن کہتے فن کا لگو بے نعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھر ہم نے تمہیں کیسے واپس کیا براہ راست سے کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی, لیکن اللہ نے تمہیں عزت بھی دی نعمت بھی دی کہ اب بغیر جنگ کے جو شکست تھی ہم نے فتح میں بدل دی. کہ کافر بھاگ گئے, جو فرار ہو ناکام تو وہی ہوتا ہے نا, جو بھاگ گئے, جو اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے 50 میل اور آگے لڑنے کے لیے, وہ تو نہیں شکست والا سمجھا جا. تو جنگ احد کا یہ مقام جو تھا اس طرح ختم ہوا. وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدلی ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں ہی آزمائش ہو جائے, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر آپ پہ موت آ جائے تو صحابہ پھر ان کے پاؤں ہی اکھڑ جائیں. فما محبت الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کیا اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تم دین سے بھی پھر جاؤ گے؟ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی آزمائش. اچھا اب جن صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا والا کب افان ہو, میرا بدلی میں نے ان کو معاف کر, ان کی اگر غلطی ہوئی ہے یہ پیچھے ہٹے یہ ڈر گئے لیکن ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے. صرف معاف نہیں کی بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی حکم دیتی ہیں کہ اب بھی جب کوئی مسئلہ ہو تو مشاورہم فی الامر, ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدر نہیں. تو سرکار دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنگ احد میں پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی کفر بھاگ گیا, لیکن مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی حضور پاک کے فرمان میں کوتاہی ہوئی اس کا انجام شکست, پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا. اور ایک خاص عنایت بدر پہ ہوئی کہ اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ وینزل علیکم من السماء. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایک تھوڑی سی نیند مسلط کر, ایک تھوڑی سی ایسے ہر آدمی پہ ایک نیند آ گئی حتیٰ کہ تلوار ہاتھ میں گر گئی. اس نیند میں ہم نے ایسی رحمت رکھی تھی کہ سب کو زخم بھول گئے, تکلیفیں بھول گئی, دکھ بھول گئے, پھر فریش ہو گئے آدمی, پھر تر تازہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے غزوے کی ایک پوری تحقیق تفصیل پورے قرآن میں بیان فرمائی ہے.